إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون دعا کے متعلق گفتگو کرنی ہے اور اس حوالے سے اپنی ذات سے کچھ شکوے اور شکایات ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہو. غور کرنا ہے. پہلی بات یہ ہے, کیا دین اسلام صرف ماضی کی حکایات کا نام ہے, ماضی کے واقعات کا نام ہے جسے زندگی بھر ہم سنتے اور سناتے چلے آ رہے ہیں؟ اس دعا کے حوالے سے بھی اے دن گزشتہ ادوار کے مسلمانوں کے واقعات سنتے ہیں, کس طرح انہوں نے دعائیں مانگی اور کیسے اللہ تعالی نے قبول کیا, ان کے مقابلے میں آج ہم بہت زیادہ دعائیں مانگ رہے ہیں. انہوں نے کیا دعائیں مانگی؟ کچھ بھی نہیں. جو ہم دعائیں مانگتے ہیں, جو آہو ساری ہم کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ مگر قبولیت نظر نہیں آتی. مثلا آپ دیکھیں, یہ سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں, کون سی چیز ہے جو آپ نے نہیں سنی یا نہیں پڑھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے تین مزدوروں کا واقعہ بیان کیا جو اپنے گاؤں سے شہر کی طرف مزدوری کرنے کے لیے جا رہے تھے. نہ یہ نبی ہیں, نہ یہ جماعت محدثین کی ہے, نہ ہی وقت کے مجتہدین ہیں, فقہا ہیں, مزدور ہیں, مزدور مزدوری کے لیے جا رہے تھے. پہاڑی سفر ہے, بارش شروع ہو گئی, ایک غار میں چھپ کر بیٹھ گئے, موسلادھار بارش ہوتی رہی, پہاڑ چوٹی سے ٹوٹ پڑا, پہاڑ کا ایک بھاری ٹکڑا, بھاری چٹان اس غار پر آ کر گر گئی, غار کا منہ بالکل بند ہو گیا. اس پہاڑ کو اٹھانا ان تین مزدوروں کے بس میں نہیں تھا. آپ نے سنا کہ ان تینوں نے اپنی ایک ایک نیکی اللہ تعالیٰ کے آگے رکھی, ایک ایک نیکی. ہمارے پاس نیکیوں کی انبار ہے, ان میں سے کچھ لوگوں نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا، اب بارہا حج کر چکے، بارہا عمرے کر چکے، قربانی کے حوالے سے ایک بکری یا گائے میں ایک حصہ، اونٹ میں ایک حصہ ان کے لیے بڑی بات ہو جاتا. آج لاکھوں روپے کی ہم قربانیاں کرتے ہیں، نہ قیام میں ان سے پیچھے ہے، نہ سیام میں ان سے پیچھے ہے، مالی عبادت میں ہم سے آگے، بدنی عبادت میں ہم اور آگے نکل گئے. یہ تینوں مزدور اپنی ایک ایک نیکی اللہ کے آگے رکھ رہے ہیں. اور دعا کیا کی؟ ایک نے کہا کہ اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء وجهک فخرج عنا ما کنا فیہ. اے اللہ، اگر واقعی یہ نیکی میں نے تیرے لیے کی تھی تو میری درخواست کی ہے کہ آج جس مصیبت میں ہم پھنس گئے ہیں نکال دے. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بس اتنا کہنا تھا، ایک ہی جملہ زبان سے ادا کیا کہ چٹان کھسکی اور سورج کی شعائیں غار کے اندر چلی گئی. امید کی کرن لگ پڑی، مگر اتنا نہیں تھا کہ باہر نکل جاتے. دوسرے نے پھر ایک نیکی اللہ کے آگے رکھی اور دعا کی، دعا وہ بھی یہی تھی، چٹان پھر حرکت میں آ گئی مگر نکل نہیں سکتے تھے. جب تیسرے مزدور نے دعا مانگی، چٹان ہٹ گئی اور تینوں کے تینوں باہر آ گئے. اب رات یہ تینوں مزدور ہیں، ایک ایک جملہ دعا کا، بھاری چٹان ہٹ گئی. آج ہم کتنی چٹانوں کی زد میں ہیں، پہاڑوں سے بھاری ہمارے اوپر لوڈ اور بوجھ ہے، دعائیں مانگتے ہیں، روتے بھی ہیں، آنسو بھی بہاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو مزاج روز اول کو تھا آج بھی وہی ہے. قرآن سچا، حدیث سچی، نبی علیہ السلام کو فرمان سچا، ان اللہ حی قریب یستحی اذا رفع الرجل یدیہ ان یردہما صفرا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حی کریم ذات ہے اور حیا والی ذات ہے. اللہ کو حیا آتی ہے، اللہ کو شرم آتی ہے کہ بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور میں اس کے ہاتھوں کو خالی رکھا. ہمارے ہاتھیں اٹھ رہے ہیں، خالی لوٹ رہے ہیں. ان مزدوروں نے دعا مانگی، نبی علیہ السلام سے پہلے ہی مسلمانوں کے یہ واقعات ہیں. پھر ہم نے سیرت کے آئینے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھا، کیا ہوتا. بات دیکھیں، مسلم احمد کی حدیث ہے، یہ ساری باتیں سنی ہوئی ہیں. شخص گھر جاتا ہے، گھر والوں نے کہا کہ آج کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں. اچھا، خرج الی المریض، بیچارہ باہر چلا گیا. جب وہ باہر چلا گیا اور دیر لگ گئی، بیوی یہ سمجھی کہ بچوں کے رونے کے اوپر یہ باہر چلا گیا ہے، اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا کہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہیں سے رزق تلاش کرے گا. اس نے کیا کیا؟ حدیث پڑھیں، ذهبت الى الرحى فوضعتها، اندر گئی اور چکی کے پاٹ کو صاف کیا تاکہ بچے خوش ہو جائے. والى التنور والى التنور فسجرته، تندور کے پاس گئی، تب لکڑیاں ڈالی، اس کو آگ لگا دی تاکہ بچے خوش ہو جائے. یہ دونوں کام کرنے کے بعد آگے حدیث کے الفاظ ہیں، اس نے کیا کہا؟ ایک دعا مانگی. کتنی لمبی دعا مانگی؟ اتنا کہا، اللہم ارزقنا، اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما. بس جاؤ مسند احمد اٹھاؤ، مشکات کتاب و توکل کے ذریعے حدیث موجود ہے،
یہ ہے دعا. کتنی لمبی دعا ہے. کیا کہا؟ اللہم ارزقنا. اے اللہ رزق عطا فرما. فنظرت فاذا الجنت قد امتلأت. یہ دعا مانگ کر کمرے میں گئی, کیا دیکھتی ہے کہ پوری چکی آٹے کے ساتھ بھری ہوئی. کتنی بڑی دعا تھی. میں نے کہا کہ آخر میں کچھ اپنے آپ سے کچھ گلے ہیں, کچھ شکوے ہیں. قدم طلب چکی آٹے کے ساتھ بھری ہوئی ہے. فذهبت الى التنور فوجدته مقتلئا. باہر نکلی اور تنور کی طرف گئی کہیں آگ بجھ نہ جائے. آٹا تو مل گیا. جب تندور کے قریب گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ پورا تندور روٹیوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے. خاوند آیا, ساری بات بتائی, وہ سیدھا خوشی خوشی اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے. نبی علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے. آج یہ ہو گیا ہمارے ساتھ. نبی علیہ السلام نے فوراً پوچھا, جلدی کرو, یہ بتاؤ چکی کے پانچ کو تم نے صاف تو نہیں کیا. اس نے کہا جی ہاں بالکل صاف کر لیا. آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اما انہ لو لم یرفعہا لم تزل تدور الى یوم القیامہ. اگر یہ لوگ چکی کے پانچ کو صاف نہ کرتے تو ان کے گھرانے کو قیامت تک یہی سے آٹا ملتا رہتا. حضرات کتنی لمبی دعا مانگی. اللہم ارزقنا. رزق کے لیے ہم کتنی دعائیں مانگ رہے ہیں, کتنے وظائف پڑھتے جا رہے ہیں, کتنی دعائیں مانگتے ہیں, مگر مزید مسائل کے دلدل میں پھنسے جا رہے ہیں. مساہمہ کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں, ایک شخص آتا ہے غم زدہ چہرہ لے کر, عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرا بیٹا اچانک گم ہو گیا ہے. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اسے ڈاکو نے اغوا کر لی ہے. ڈاکو نے اسے اغوا کر لی ہے. میں پریشان ہوں اور مجھ سے زیادہ اس کی ماں پریشان ہے. ماں کی مانتا کھانا چھوڑ چکی, پینا چھوڑ چکی, روتی جا رہی. آپ دعا کریں. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اوصی کا وایاہا, میں تجھے بھی نصیحت کرتا ہوں, جو بچہ اغوا ہوا ہے اس کی ماں کو بھی نصیحت کرتا ہوں, جتنا زیادہ ہو سکے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. یہ دعا ہے. یہ دعائیں ہمیں یاد رہیں گی. کیا ہم پڑھتے نہیں ہیں؟ پڑھتے ہیں. جاؤ کثرت کے ساتھ ہوتی یہ دعا پڑھو. وہ گھر گیا اور بیوی سے کہا کہ نسخہ مل گیا, مسئلہ حل ہو گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے یہ دعا پڑھو, اگر اللہ کی زمین پر تمہارا بیٹا زندہ ہوگا, مرا نہیں ہے, اس دعا کی برکت سے واپس آ جائے گا. کچھ دن گزرے, بچہ واپس آ گیا. آیا بھی کس طرح, اکیلے نہیں, بکریوں پہ ایک ریوڑ لے کر آیا. اس ریوڑ کی تعداد کتنی تھی؟ مصر احمد میں آتا ہے کہ 4000 بکریاں تھیں. 4000 بکریاں, جتنا بڑا ریوڑ لے کر آ گئی. گھر آیا, باپ نے پوچھا کیا ماجرا تھا. قصہ بتایا کہ یہاں سے مجھے ڈاکو نے اغوا کر لیا تھا. ایک ایسی جگہ پر لے گئے جو ڈاکوؤں کی آماج گاہ تھی. اغوا کر کے وہاں لوگوں کو لاتے تھے اور یہ ڈاکو لٹیرے جانور لوٹ کر لاتے اور ہم لوگوں سے بکریاں بھیڑیں یہ جانور چراتے رہتے تھے. اور ہمارے اوپر ان ڈاکوؤں کا ایک ہیڈ تھا. چوکیاں بنی ہوئی تھیں, لوگ چھپے بیٹھے تھے, ہم ہل نہیں سکتے تھے, ہل نہیں سکتے تھے. بس ہم سارا دن بھیڑ بکریاں چراتے, نکل نہیں سکتے تھے. چوہیڑ چوکیے ہیں, ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں, بس وہی یہ کام ہوتا رہا. اچانک فلاں دن فلاں دن فلاں وقت وقت بتاتا ہے نہیں کیا ہوا ایک دم وہ ساری چوکیوں میں رہنے والے غائب ہو گئے. اللہ نے ایسا غائب کر دیا, اللہ نے ان کو ایسا اندھا کر دیا, ان کی حرکات ختم ہو گئی. میرے کہا اکیلا نہیں نکلتا, ہو سکتا ہے کہ پکڑ لے اور سمجھے کہ یہ بھاگ رہا ہے, بکریاں ساتھ لیتا ہوں. اگر راستے میں ڈاکو آ گئے تو میں کہوں گا کہ اترا رہا ہوں, راستہ مل گیا تو ٹھیک ہے. ایسا راستہ ملا کہ میں مدینہ میں آ گیا. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے جو بیٹے سے جب دن پوچھا وقت پوچھا, اللہ کی قسم جس وقت اللہ نے ان کو برباد کیا اور غیب کیا وہ وہی گھڑی تھی جس وقت سب سے پہلے اس کی ماں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھی. حضرات آج ہمارے بچے اغوا نہیں ہو رہے, ہمارے ہاں اغوا کے معاملات نہیں ہیں, یہ دعائیں ہم نہیں پڑھتے, پڑھے جا رہے ہیں, روئے جا رہے ہیں. کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا کہ کیا یہ دین کس سے کہانیوں کا نام ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کا دور, اور پھر ایسا بھی نہیں نبی علیہ السلام کے دور کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں تو یہی چیز ملتی ہے. ام صحبہ جو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردن ہے بیمار ہو گئی, حکیم نے کہا اس کا ایک ہی علاج ہے اس کو شراب پلاؤ. ام صحبہ نے کہا مر تو سکتی ہوں, جو چیز حرام ہے اس کے قطرہ میرے پیٹ میں نہیں جا سکتا. بہت سارے بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں مریض کے حوالے سے, انہوں نے سائڈ پہ حکیم سے کہا کہ کچھ راستہ نکالو. اس نے کہا میرے پاس بڑے حربے ہیں, میں سیرت نما شراب اس کو پیش کروں گا, سیرت نما, اور کہوں گا یہ سیرت ہے, یہ پی لے گی. پیالے کے اندر سیرت نما شراب ام صحبہ کے سامنے پیش کی گئی, چونکہ خطرہ لاحق ہو چکا تھا. ام صحبہ کو اٹھا کر بٹھایا گیا, پیٹھ کے پیچھے تکیا, بیٹھنے کے بھی قابل نہیں, چلنا تو دور کی بات ہے. ام صحبہ نے دونوں ہاتھوں میں وہ پیالہ لیا اور چہرہ آسمان کی طرف کیا, اللہم ان کنت تعلم ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حدثتنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن النبی, اے اللہ فقفری ہے, اے اللہ تجھے معلوم ہے مجھے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حدیث سنائی ہے, اگر یہ حدیث سچی ہے تیرے پیغمبر کا فرمان ہے کہ شراب کو حرام کیا گیا ہے اور ہر حرام میں شفا نام کی کوئی چیز نہیں, فقف نہیں ہے, اے اللہ اس خطے سے بچا لے اور مجھے صحت کی عطا فرما. یہ دعا کتنی بڑی ہے, ہم تو بڑے اہتمام کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں. چھوڑیے ان لوگوں کو جو خود ساختہ دعائیں مانگتے ہیں, من گھڑت دعائیں مانگتے ہیں, اضافے کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں. میں نے کہا کہ شکوے شکایتیں ہمیں اپنی ذات سے ہیں, مصنون طریقے سے ہم دعائیں مانگتے ہیں, بڑی ترتیب کے ساتھ دعا مانگتے ہیں, فاتحہ بھی پڑھتے ہیں, درود بھی پڑھتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, قبلہ رخ ہو کر بیٹھتے ہیں, دو زانو ہو کر بیٹھتے ہیں, ہاتھ پھیلا کر مانگتے ہیں. لگتا یہ ہے کہ ہماری زندگی کی کوئی ایک دعا بھی قبول نہیں. کیا معاملہ ہے؟ اے اللہ سب پہ نہیں ہے. یہ دعا ام صحبہ نے مانگی, دونوں ہاتھوں میں کپ کپی تاری ہو گئی, جیسے راشا کا مریض ہوتا ہے کپ کپی تاری ہو گئی, اچانک پیالہ گر گیا, ٹوٹ گیا, اور اللہ نے ام صحبہ کو ایسی شفا دی کہ زندگی کے آخری لمحے تک دوبارہ بیماری آئے گی. حضرات امام محمود کہتے ہیں خلق قرآن کے مسئلے میں جس وقت امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو لایا گیا, یہ تربار کس کی تھی؟ معتصم باللہ کی تھی. اس ظالم نے امام احمد بن حنبل کے قوم میں بیڑیاں ڈلوا کر اپنے دربار میں بلایا. میمون کہتے ہیں میں موجود تھا, ایک طرف ننگی تلواریں, ننگے نیزے زمین میں گاڑے ہوئے تھے, ایک طرف خلیفہ بیٹھا ہوا ہے اور پوچھتا ہے کہ احمد یہ سارے مولوی مان چکے ہیں, یہ سارے مولوی میری ہاں میں ہاں ملا چکے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے. تو مانتا ہے کہ نہیں؟ احمد بن حنبل استقامت کا پہاڑ خلیفہ وقت اس معتصم باللہ سے کہتے ہیں اے خلیفہ ان ننگی تلواروں کے ذریعے نیزوں کے ذریعے احمد بن حنبل کو قید نہیں کیا جا سکتا. احتونی کہ شیء من کتاب اللہ اور سنت من رسول اللہ ہے. مجھے قید کرنا ہے تو قید کرنے کا یہ انداز نہیں ہے. قید کرنے کے لیے یہ قرآن کی آیت پیش کرنی ہوگی، یہ محمد مصطفیٰ کا فرمان پیش کرنا ہوگا. حتی اقول بھی پھر میں تیرے ہاں میں ہاں ملاؤں گا، تیری بات تو مانوں گا. یہ ننگی تلواریں مجھے دباؤ میں اتنا نہیں ڈالا جا سکتا. معتصم باللہ نے کہا کہ جلاد کہاں بیٹھے ہیں؟ جلاد کی ٹیم کو بلایا اور معتصم باللہ نے کہا ایک جلاد اپنی پوری طاقت کے ساتھ احمد بن حنبل کی پیٹ کو بس صرف ایک کوڑا برسائے گا. ایک کوڑا جتنی قوت اس کے اندر موجود ہے. میں دیکھتا ہوں کہ مانتا ہے کہ نہیں. جلاد آیا، احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی پیٹ پہ ایک کوڑا برسایا، کوڑے کے لگتے ہی ماں کا فرماتے ہیں بسم اللہ ہے. دوسرا جلاد آیا، کوڑا لگایا، امام صاحب فرماتے لا حول ولا قوت الا باللہ. تیسرا جلاد آیا، کوڑا اٹھایا، امام صاحب قرآن کریم کی آیت پڑھتے قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا. اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر آپ کہہ دے دنیا کی یہ وہ تکلیفیں ہیں جو تمہاری مقدر میں لکھی ہوئی ہے. جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو 19واں کوڑا لگا، امام صاحب کی قمیض پھٹ گئے اور جسم سے خون بہنا شروع ہو گیا. محمود کہتے ہیں جو بات بتانی ہے، قمیض پھٹ گئی، خون بہنا شروع ہو گیا. ایک دم ہم نے دیکھا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی شلوار نیچے کھسک رہی ہے. قریب تھا کہ امام صاحب لنگے بھی ہو جاتے. جو ہی شلوار نیچے کھسکنے لگی، امام صاحب نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، ہونٹوں میں حد آئی، یا ہم نے ہونٹوں کی حرکت دیکھی، یا دیکھا کہ شلوار دوبارہ خود چل کے اوپر آ گئی. محمود کہتے ہیں جس وقت احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جیل کی کوٹھری میں ڈالا گیا اور ہوش آیا، میں سب کو دعا معلوم کرنے کے لیے گیا تھا کہ وہ کون سی دعا تھی، اس دعا کی کیا تاثیر تھی. احمد بن حنبل کے ہوش ہلے، شلوار خود خود اوپر آ گئی. وہ دعا معلوم کر کے ہوں، میں نے کہا امام صاحب آپ نے معتصم باللہ کے دربار میں جو دعا مانگی تھی وہ دعا مجھے بتائیں. امام صاحب نے کہا میں نے کوئی دعا نہیں مانگی. کوئی دعا نہیں مانگی، کچھ کہا تو ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے تو اتنا ہی کہا ہے، چہرہ آسمان کی طرف کر کے یہی کہا اللہم ان کنت تعلم انی علی الصواب. اے اللہ، اگر تیرے علم میں یہی ہے کہ احمد بن حنبل حق پر ہے تو مجھے ننگا ہونے سے بچا لے، بس یہی کہا. اللہ اکبر کبیرہ، کوئی دعائیں نہیں ہیں، خالی اتنا کہا اے اللہ اگر تیرے علم میں یہی ہے کہ میں حق پر ہوں تو پھر مجھے ننگا ہونے سے بچا لے. بتائیں، یہ ہمارے سو صالحین ہیں. امام ابن قیم رحمہ اللہ کو دیکھے اعلان کرتے ہیں کہ اس سال میں حج کرنے جا رہا ہوں. جس نے حج کرنا ہو وہ شامل ہو جائے. ایک معذور آدمی دونوں ٹانگوں سے معذور ہے، ٹانگیں ہیں لیکن مریض ہے، چلنے کے قابل نہیں، معذور. امام ابن قیم کے پاس آتا ہے، کہتا امام صاحب میری بھی خواہش ہے میں اس قافلے میں شریک ہو کر حج کروں جس قافلے کے سربراہ امام ابن قیم ہوں، مگر معذور ہوں، چل نہیں سکتا. چلو یہاں تو سواری پہ چلا جاؤں گا، آگے کون میرا ہاتھ پکڑے گا؟ حرم میں آنا لے جانا طواف حج کوئی ساتھی ایسا دے جو میرے ساتھ یہ دیکھی کرے. امام صاحب نے کہا کہ جاؤ حجرے میں اپنا نام لکھوا دو، میں کہوں گا کوئی ساتھی اگر تیار ہوگا تو ٹھیک ہے، لیکن تیری اگر نہیں تو تیری خدمت کے لیے امام ابن قیم کافی ہے. تیرا ہاتھ میں پکڑوں گا، تجھے طواف میں کراؤں گا، تجھے حج میں کراؤں گا، پریشان نہ ہو. وہ چل پڑا. آخری بات سنیے، حرم اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا ابھی تھوڑی دیر آرام کرو, ظہر کی نماز کے وقت چلیں گے اور عمرہ کریں گے, بیت اللہ کا طواف کریں گے, طواف کریں گے. سب لوگ سو رہے, سب سو گئے, ظہر سے پہلے قضائے حاجت کے لیے امام صاحب کی آنکھ کھلی, سوچا کہ دوبارہ اگر خیمے میں سو گیا تھکاوٹ کے آثار ہیں, نیند آ جائے گی, ایسا کرتا ہوں کہ حرم میں جاتا ہوں, بیت اللہ کے طواف کرتا ہوں نفلی, پھر ساتھیوں کو اٹھاؤں گا. امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ جب میں بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے گیا تو میں نے اس معذور کو دیکھا کہ دوڑتے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے, میں نے اس کو پکڑ لیا, بھائی کیا بنا؟ اس نے کہا امام صاحب آپ نے دوران اس پر ایک حدیث سنائی تھی کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ما زمزم لما شرب له, کہ زمزم کے پانی کو پیتے وقت جو دعا مانگو اللہ وہی قبول کرتا ہے. وہ دعا, وہ حدیث میں نے ذہن نشین کر لی تھی. گھسٹ گھسٹ کر میں حرم میں آ گیا, میں نے کہا تھوڑی سی تکلیف ہے اس کے بعد تو چل پڑوں گا, اس لیے کہ محمد رسول اللہ کا فرمان ہے. میں زمزم کے کنویں پر آیا, چلو میں پانی لیا, اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کر کہا کہ اللہ تیرے پیغمبر کو فرمان ہے ما زمزم لما شرب له, زمزم کا پانی پیتے وقت جو دعا مانگو گے وہی قبول ہوگی, اے اللہ مجھے اس معذوری سے بچا دے مجھے. میں ضمن یہاں بھی عرض کروں, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب آئے تھے اور چلو پانی زمزم کا پانی چلو میں لیا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تھی, اے اللہ تیرے پیغمبر کا فرمان ہے ما زمزم لما شرب له, زمزم کے پانی کو پیتے ہوئے جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے, اشرب ہو لے اچھی یوم القیامہ. اے اللہ خطاب کے بیٹے عمر کی دعا ہے, دعا یہ ہے کہ اس پانی کے بدلے قیامت کے دن کی پیاس کو بجھا دے. ہے یہ سب صالحین ہیں. فرماتے امام صاحب میں نے دعا مانگی, دعا مانگ کر میں نے زمزم کا پانی پیٹ میں لیا, پانی پی کر فارغ ہوا, اللہ نے دونوں ٹانگوں کو صحیح کر دیا. حضرات کیا ہمارا دین ان کہانیوں کا نام ہے, ان قصوں کا نام ہے, کہاوتوں کا نام ہے کہ ساری زندگیاں ہم یہ باتیں یہ قصے سناتے رہیں گے اور سنتے رہیں گے اور ہم خود پریشانی کی دلدل میں ہے, وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے دعا کے حوالے سے اپنی ذات سے کچھ شکوے ہیں, جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے اللہ کا جو مزاج روز اول سے تھا, اللہ کا مزاج تو وہی ہے, روز اول سے جو اللہ کی صفات ہے وہی ہے, قرآن سچا ہے, نبی علیہ السلام کا فرمان سچا ہے, سب صالحین کے یہ واقعات مسترد اور سچے ہیں. حقیقت بات یہ ہے, حقیقت بات یہ ہے ان مسلمانوں میں اور ہم میں فرق ہے, ہم میں اور ان میں فرق ہے. وہ کیا ہے؟ ہمارے اسلاف ان کا ظاہر اور باطن ایک تھا, ہمارا ظاہر کچھ اور باطن کچھ ہے. نوٹ کرتے آئیے, آپ نے رمضان کے متعلق بہت کچھ سنا اور میرے بھی جو آیت پڑی ہے یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے, سورہ بقرہ کی آیت ہے. اس سے پہلے اللہ نے رمضان کے کچھ مسائل بیان کیے ہیں, اس آیت کے بعد بھی رمضان کے باقی مسائل بیان کیے ہیں, اور درمیان میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں بتا دو انی قریب, میں تو نزدیک ہوں, اجیب دعوت الداعی اذا دعا, جب بھی مانگنے والا مانگتا ہے میں قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُونِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, ان کو بھی چاہیے کہ وہ میری باتوں کو مانے, مجھ پر ایمان لے لے, ان کی کامیابی اور ہدایت اسی میں ہے. دعاؤں کے حوالے سے اس آیت نے ہمیں ترغیب دلائی ہے کہ پوری زندگی پورا سال بالخصوص اس مہینے میں کثرت کے ساتھ دعائیں مانگنی ہیں, لیکن سوال یہ ہے قبولیت نظر نہیں آتی, وجہ کیا ہے؟ ان کا قول اور فعل ایک تھا, ہمارا قول کچھ اور ہے اور فعل کچھ اور ہے. یہ بھی ایک شکایت ہے ان کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور. نہیں نہیں سوال ہی نہیں, ان کا جو ظاہر ہوتا تھا وہی باطن ہوتا تھا. ہمارے باطن میں کچھ اور ہے, ظاہر میں کچھ اور ہے. ان کا جو قول ہوتا تھا اللہ کی قسم وہی فعل ہوتا تھا. ہمارا کام کچھ اور ہے, ہمارا فعل کچھ اور ہے. ان کا مسجد میں جو مزاج ہوتا تھا اپنے گھر میں بھی ان کا مزاج وہی ہوتا تھا, ان کے دفتر میں بھی مزاج وہی ہوتا تھا, ان کی دکان پر بھی یہی مزاج ہوتا تھا, ان کے سفر اور حضر کا معاملہ بھی ایک جیسا تھا. ہمارا مسجد کا ماحول کچھ اور ہے, گھر کا ماحول کچھ اور ہے. ہم یہاں تک لے کے پہاڑ اسلام اور دینداری کے خون سے بھرے ہوئے ہیں, ہمارے گھر کا ماحول کچھ اور ہے. کیا یہ ضرورت ہے جس طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ آپ مجھے وہ آیت بتائیں جو آپ نے حوالہ دیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں ہے اللہ نے ایسی عورتوں پہ لعنت بھیجی ہے جو یہ کرتی ہے اور وہ کرتی ہے اور وہ کرتی ہے. یہ آیت کہاں ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آیت بتا دی, عورت نے یقین کر لیا, آیت پڑھ لی. اب عورت کہتی ہے عبداللہ آپ نے کہہ تو دیا ہے کہ جو عورتیں مصنوعی بال لگاتی ہیں, جو عورتیں گندواتی ہیں, جو عورتیں حسن و جمال کے لیے اپنے بھنگوں کو باریک کرتی ہیں اللہ نے اپنی کتاب میں ان عورتوں پہ لعنت بھیجی ہے. یہ مسئلہ تو آپ نے بتا دیا ہے لیکن مجھے آپ سے شکایت ہے. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کیا؟ اس نے کہا کہ آپ کے گھر میں بھی آپ کی عورت یہی کام کرتی ہے. ہمیں یہی معلوم ہوا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں یہی بیٹھا ہوا, تو میڈیا کا دور نہیں تھا کہ موبائل کے ذریعے اطلاع مل جاتی, ایجنسیاں آ رہی ہیں تحقیق کرنے کے لیے, ماحول کو بدلیے, انداز کو تبدیل کیجیے. نہیں, فرمایا کہ میں یہی بیٹھا ہوا ہوں, تو جا بات کری تھی سنی سنائی, جا جا دیکھ کر واپس آ. عورت چلی گئی, واپس آ کر کہتی ہے عبداللہ اللہ کی قسم تمہارے گھر کے تو ایک ایک کونے سے اسلام کی خوشبو آ رہی تھی. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے تو نے جب یہ کہا کہ تمہاری بیوی بھی اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے. تجھے بھیجنے کے بعد میں نے تہیہ کر لیا تھا اگر کوئی ایک غیر شرعی حرکت میری بیوی میں دیکھ کر آئے گی اس وقت تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا جب تک اپنی غلطی سے توبہ نہیں کرے گی. آج میں اس منبر میں کھڑے ہو کر اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, مجھ میں ضرورت ہے کہ مجھ سے کوئی سوال کرے اور میں کہوں کہ جاؤ میرے گھر کے ماحول کو دیکھو؟ مسجد کے متولی, نمازی, حاضی, سخی سب اپنے اپنے دربار میں جھانک کر غور کرے. اگر آج کوئی شخص آ کر ہمارے گھر کے بارے انگلی اٹھائے, ہمارے دفتر کے بارے انگلی اٹھائے, ہماری دکان کے بارے کچھ کہے, ہمارے لباس کے بارے کچھ کہے, ہماری حجامت کے بارے کچھ کہے, ہمارے اخلاقیات کے متعلق کچھ کہے, ضرورت ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ جاؤ یہ دفتر ہے معلومات کرو, جاؤ میری دکان دیکھو, جاؤ میرے گھر دیکھو. ایسا لگتا ہے حضرات, ایسا لگتا ہے جیسے گندگی کے ڈھیر کے اوپر ہم لوگوں نے جائے نمازیں بچھائی ہوئی ہیں اور بیٹھ کر ذکر اللہ کر رہے ہیں. جائے نماز ہٹائیں تو نیچے گندی گند ہے, کچرے کے ڈھیر ہی ڈھیر ہیں. ان ڈھیروں کے اوپر ہم نے یہ سفید بچھائی ہوئی ہے یوں لگتا ہے اور ہم عبادت کر رہے ہیں. وجہ یہی ہے نبی علیہ السلام نے جب قرآن کریم کی آیت سنائی یا ایوہ الرسل قلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسولوں کی جماعت رزق حلال کھاؤ اور اس کے بعد عمل صالح کرو. صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد نبی علیہ السلام اس آیت کی تشریح کرنے لگ گئے, تشریح کرنے لگ گئے اور تشریح کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ایک بندہ ایسا بھی ہوتا ہے جو لمبا اور طویل سفر کر کے پراگندہ باندھ حرم میں پہنچ جاتا ہے, یا ربے کی آوازیں لگاتا ہے, اے اللہ میری یہ دعا میری یہ دعا, لیکن آسمان سے آواز آتی ہے مکانوں کا حرام, وہ ملبسوں کا حرام, وہ مشربوں کا حرام, منا یستجا بولت اے قرآن میں مانگنے والا اے ہاتھ پھیلانے والا اے گر گرانے والا اے طویل سفر کر کے حرام میں آنے والا تیرا کھانا بھی حرام کا تیرا پینا بھی حرام کا تیرا لباس بھی حرام کا منا یستجا بولت تیری دعائیں کیسے قبول کی جائیں معاملات یہ ہیں معاملات یہ ہیں ہمارے قول و فعل میں تباہ ہمارے ظاہر و باطن میں تباہ ہمارا گھر کا ماحول کچھ اور مسجد کا ماحول کچھ اور ہم اپنے علاقے میں ہوتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں جب سفر میں چلے جاتے ہیں جہاں اجنبیت ہوتی ہے اس وقت ہمارا مزاج کچھ اور بن جاتا ہے ہم سرداروں کے ساتھ وڈیروں کے ساتھ کسی اور لہجے میں گفتگو کرتے ہیں غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ کسی اور لہجے میں گفتگو کرتے ہیں ہم دنیا داروں کو کوئی اور توڑ کو دیتے ہیں اور دین داروں کو کسی اور انداز میں پیش آتے ہیں یہی بیماریاں ہیں یہی خامیاں ہیں آگے کیجیے احتساب کیجیے پھر دیکھیے رب کی رفتے کس طرح بستی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مجھے معلوم ہے کہ آپ لگاتار سفیروں کی صدمے ہیں ہر نماز کے بعد دو دو چار چار اعلانات ہوتے ہیں اور ہمت ہے کہ آپ الحمدللہ آپ کسی بھی سائل کو خالی نہیں لوٹاتے باہر والوں کا بھی حق ہے گھر والوں کے کچھ حقوق اور زیادہ ہوتے ہیں آج کا جو اعلان ہے یہ کوئٹہ ٹاؤن میں جو ادارہ ہے مہد الشیخ بدیع الدین علی اسلامی اس ادارے کے حوالے سے یہ اعلان ہے اللہ کی توفیق سے پوری کوشش ہو رہی ہے کہ وہاں صحیح معنی بچوں کی تربیت بھی ہو سکے ان کے اخلاق ان کے عقیدے کی اصلاح بھی ہو سکے میں نے گزشتہ سال بتایا تھا کہ جامعہ ابی بکر میں کراچی کے تمام مدارس کا جب مقابلہ ہوا تو اللہ کی توفیق سے دوسری اور تیسری پوزیشن ہمارے اسی جنگل اور جھاڑیوں کے بیچ میں رہنے والے ادارے کے طلبا نے کی تھی اور یہ اعلان کھلے لفظوں میں اس سال بھی کر کے خوش ہو رہا ہو اس سال جامعہ ستاری علی اسلامیہ کے اندر 18 مدارس کے درمیان مقابلہ ہوا قرآن کریم کے حوالے سے اللہ کی توفیق سے پہلی پوزیشن اسی ادارے کے طالب علم نے دی ہے ہم یہی کر سکتے ہیں جھاڑیوں کے بیچ میں بیٹھ کر خود امتحان لے کر بچوں کو اچھے نمبر دے دینا بہت آسان ہے مجھے وہاں سے کہا گیا تھا کہ آپ آئیں اور ججز میں آپ کا بھی نام ہے لیکن میں نے ایک استاد کے ہاتھ بچے بھیج دیے اور نہیں شریک ہوا کہ میں نہیں جاتا اور الحمدللہ پہلی پوزیشن کسی ادارے کے طالب علم نے کی ہے یہاں کام ہو رہا ہے محنت ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا جی بڑے مسائل بھی ہیں گزشتہ دنوں آپ کے علم میں ہیں میں ایک تکلیف کی زد میں آ گیا اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو میرے گناہوں کا کفارہ بنا دے یہ لوڈ جو بھائیوں نے تقسیم کیا تھا وہ سارا لوڈ میں کہوں گا میرے محترم صابر بھائی دوست کے اوپر پڑ گیا جو ہمارے خزان کی بھی ہیں ہمارے ساتھی بھی ہیں اس رحمانی کا بھی لوڈ اور وہاں کا بھی لوڈ پڑا میں رابطہ نہ کر سکا اور آج تک بھی جو مرکزی جگہ ہیں میں وہیں نہیں پہنچ سکا ہمارا ٹاور ایک مرکز ہے لیکن چونکہ لگاتار سیڑھیاں ہیں اور ڈاکٹروں نے آج بھی سختی سے منع کی ہے کہ آپ سیڑھیاں خراب نہ کیا کریں مہربانی کیا کریں میں نہیں جا سکتا اس امید کے ساتھ ساتھی خود ہی احساس کریں گے مجھے رمضان سے پہلے جب میں محترم سامر بھائی کے ساتھ بیٹھا حساب کتاب ہوا تو یہ پہلا سال ہے کہ 7 لاکھ روپے کا قرضہ ہے, اس فقیر نے کہاں سے لیا, کس طرح خرچ کیا, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. یہ قرض ہے اس ادارے کا, آپ دوستوں نے یہ قرض بھی ادا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور جو سالانہ سال میں ایک مرتبہ ہی ہم اعلان کرتے ہیں, درمیان میں حالات کیسے بھی ہوں گاڑی چلاتے رہتے ہیں, اگر ہم درمیان میں کسی ساتھی کے دروازے پر نہیں جاتے تو یہ مت سمجھا کرے کہ شاید ان کے پاس بہت کچھ آ گیا ہے اس لیے نہیں ہے. ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے کہ دوستوں کو بار بار تکلیف دی جائے, بار بار لوگوں کے دروازوں پر اس کام کے لیے نہ جایا جائے, بلکہ قرض حسنا کی شکل میں لوگ اسے کر آ کے گاڑی چل دیے. 7 لاکھ کا قرضہ ہے, اس کے علاوہ 3.5 لاکھ ماہانہ کا بجٹ ہے جس میں راشن بھی شامل ہے, جس میں اساتذہ کی تنخواہ بھی شامل ہے, جس میں بجلی کا بل بھی شامل ہے, لکڑیوں کا ایک بھاری خرچہ بھی شامل ہے, اور بچوں کے علاج معالجے کے معاملات بھی شامل ہیں, اور ہر طالب علم کو 50 روپے ہم وظیفہ دیتے ہیں, صابن دیتے ہیں, یہ سب چیزیں شامل ہیں. اور باہر سے ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے, کوئی ایک روپیہ نہ آج تک ثابت کر سکا ہے نہ کل ثابت کرے گا. بعض سے اتنا ہوتا ہے بسا اوقات مسجدیں آ جاتی ہیں کہ بعض سے مسجد آئی ہوئی ہے, جس ساتھی کو مسجد ضرورت ہوتی ہے ہم رابطہ کرا دیتے ہیں کہ یہ مسجد بنوا دیں. اس کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے, اور شہر کراچی سے باہر بھی پورے ملک میں دروس کے حوالے سے جانا ہوتا ہے. بعض ساتھیوں کا ذہن ہے کہ چونکہ شیخ صاحب کے بہت تعلق ہے, لیکن کوئی شخص آج تک نہ ثابت کر سکا نہ ثابت کر سکتا ہے کہ لاہور جا کر ہم نے کہیں اعلان کیا ہو, فیصل آباد جا کر, ملتان جا کر اعلان کیا ہو کہ میرا ادارہ ہے اس کے ساتھ تعاون کریں, کوئی ثابت نہیں کر سکتا. میڈیا کا دور ہے, آپ سب ساتھی میں رابطے ہیں, مزاج یہی ہے کہ جب جاؤ تو یہ نقطہ لے کر ہر جگہ نہ جاؤ, یہ اپنے دوستوں کے سامنے ہی بات رکھی جاتی ہے, یہ معاملات ہوتے ہیں, یہ معاملات ہیں. اس لیے میری ہی گزارشات کو تمام بھائی کافی سمجھیں, میری بہنیں بھی اس بات کو کافی سمجھیں, بڑھ چڑھ کر جتنا ہو سکے اس میں حصہ ملائیں تاکہ اس بجٹ کے اندر آسانی ہو سکے. یہ سالانہ بجٹ بتایا ہے جس میں تعمیرات کا شعبہ شامل نہیں کیا گیا, وہ اس کے علاوہ ہے. جو ساتھی دیکھنا چاہے دیکھے, جو کورسن مکمل کروانا چاہے, یہ دوست بیٹھے ہیں, میں میرے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی کی ہے. میں کئی مجلس میں کہتا ہوں اللہ نے مجھے 2 ہی اپنے ولی دے دیے ہیں, ولی یہ ہے جس کو کہتے ہیں. ان معاملات کے لیے اللہ تعالیٰ نے صابر بھائی جیسا دوست دے دیا ہے, اور دینی مسائل کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے ولی عہد کے طور پر میرا چھوٹا بھائی بھی ہے, شگرد بھی ہے, ساتھی بھی ہے, محترم شیخ ضیاء الحق بھٹی حافظ اللہ دیے ہے. اللہ نے میرے اوپر کرم کیا ہے, آسانی ہے. میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں, پر زور اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لانا ہے, اور محترم بھائی مشتاق صاحب کے گھر والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بہنوں کے آگے اس نقطے کو رکھیں اور فنڈنگ کریں, اللہ تعالیٰ یہ دین کے کام ہوتے رہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تمام بیماروں کو صحت کا فرما, اے اللہ جتنے دینی بھائی دینی بہنیں فوت ہو گئے انہیں معاف فرما, اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرما, اے اللہ اس تمام پہ اپنی رحم برابر فرما, اے اللہ اس ملک کو بالخصوص اس شہر کو امن کا سکون کا گہوارہ بنا دے. اقول قولی ھذا وآخر الحمد للہ رب العالمین. تقریر یہ لے کے